الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں جو مضمون بیان ہوا تھا وہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے بارے میں سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کے تذکرے کے بعد اب یہاں سے آیت نمبر 58 سے ان لوگوں کا بیان شروع ہوتا ہے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا حرام اور بہت سی صورتوں میں کفر ہے، تو اب اس کے بعد ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ انہیں بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان کے برے عمل کیے بغیر ستاتے ہیں، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان کے برے عمل کیے بغیر ستاتے ہیں، تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ فرمایا یہ گیا کہ ایمان والے مرد اور عورت انہیں تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور جو انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر کوئی الزام لگاتے ہیں، کوئی بہتان ان کے اوپر باندھ دیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بہت کھلا گناہ اٹھاتے ہیں، یعنی گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پہ یہ لاد لیتے ہیں جو مومن مردوں عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر تھوڑا سا اس آیت مبارکہ کی تفصیل کے اندر جائیں، یعنی اس کے جو انطباقات ہیں، اطلاقات ہیں، کہ اس کا جو مستاق ہے، کیا کیا صورتیں بن سکتی ہیں، تو یقین کیجئے کہ ہمیں اپنا معاشرہ کوئی اچھا معاشرہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے، بندوں کے حقوق کے اعتبار سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے نہ پہنچانے کے اعتبار سے جو ہمارا اجتماعی کردار ہے وہ کوئی اچھا نہیں۔ اس کی کتنی صورتیں ہیں، میں چند ایک صورتیں عرض کرتا ہوں، اور تفصیل کے لیے میں درخواست کروں گا کہ تفسیر سیرۃ الجنان 8 جلد اسی آیت کے تحت مطالعہ کریں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 کے تحت مطالعہ کریں، تاکہ وہ وہاں کثیر صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن صورتوں میں ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کچھ میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں اور کچھ کے اندر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو ان آیات کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں اپنے کردار کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کوئی بہتری لانے کا ذہن ملے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا دینی اسلام کے اندر حرام ہے۔ قرآن کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی اس معاملے میں بڑے واضح ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت نہ ہو۔ وہ شخص مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت نہ ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ، پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہو مختلف انداز میں، ان کے گھر کے باہر کوڑا پھینک دیا، رات کو شور کرتا ہے جن کی وجہ سے ان کی نیند خراب کرتا ہے، یا جو ہے اونچی آواز کے اندر گھر میں ٹی وی چلاتا ہے، گانے چلاتا ہے، یا نعتیں سنتا ہے اونچی آواز کے اندر، لیکن پڑوسی اس کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ فرمایا وہ شخص مومن نہیں۔ اسی طرح اور حدیث مبارک ہے کہ فرمایا کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ فرمایا جو اسلحہ لے کر مسلمانوں کے درمیان جائے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلحہ لے کر جانا، چلانے کی بات نہیں ہو رہی، چلانا تو اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ فرمایا کہ جو اسلحہ لے کر جائے وہ ہم میں سے نہیں جو مومنوں کے درمیان کھلا اسلحہ لے کے جاتا ہے، کیونکہ لوگ خوف زدہ ہوں گے، لوگ ڈریں گے یار کہ اسلحہ چل جائے گا یا تلوار اس کے ہاتھ میں تھی تو کسی کو لگ جائے گی. تو فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں، ہمارے دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. یہ احادیث مبارکہ دیکھیں، قرآن کی آیت دیکھیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے. اب اس کی جو چند صورتیں بنتی ہیں، مثال کے طور پہ فرمایا کہ مسلمانوں کو ڈرانے والا ہم میں سے نہیں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلامت نہیں تو وہ مسلمان نہیں. تو یہ جو دہشت گردی کرنے والے ہیں، جو لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں، جو بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں یا جو بچوں کو ہی مار دیتے ہیں، جو ان کے بدن کے چیتھڑے اڑا دیتے ہیں، جو عورتوں کو بھی معاف نہیں کرتے، جو بے گناہ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کبھی مزاروں پہ دھماکہ، کبھی بازاروں میں دھماکہ، کبھی مسجدوں میں دھماکہ، کبھی پولیس والوں پہ حملہ، کبھی ججز پہ حملہ، کبھی کسی پہ حملہ، کبھی کسی پہ حملہ، یہ جو سارا کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو مومن مردوں عورتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں وہ بہتان اور کھلا گناہ اٹھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص مومن ہی نہیں، یہ مسلم ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلامت نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دہشت گردی کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جو ہوائی فائرنگ کرنے والے ہیں، شادی پر، الیکشن میں جناب جس کی تلوے چاٹے تھے وہ جیت گیا، اب وہ فائرنگ کریں گے، اس فائرنگ کی وجہ سے لوگ مرتے بھی ہیں، یقینی طور پہ لوگ مرتے ہیں، یا شادی کا موقع فائرنگ کرتے ہیں واقعات اور بعد کا تو دولہا ہی مر جاتا ہے، یا دوسرے لوگ جو کس کو زخمی ہوتا ہے، کو خوف زدہ ہوتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار ہمیں نہ لگ جائے. یہ اسلحہ لہرانے والا نہیں ہے، یہ چلانے والا ہے، اور اسلحہ لہرانے والے کو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ خوشی کا موقع، یہ جناب الیکشن جیت گئے، یہ فلاں موقع آ گیا، یہ فلاں موقع آ گیا، اس کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کرنا، اسی طرح یہ بسنت کی نحوست، اس موقع کے اوپر بھی جو جناب پیچ لڑا رہے ہیں اس کے اوپر فائرنگ بھی ہے، موسیقی بھی ہے، اور بے حیائی اور بے غیرتی بھی ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ کیا ان کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ اسلحہ چلانے والوں کا، مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے والوں کا دین سے کیا تعلق ہے، اسلام سے کیا تعلق؟ یہ تو دین نے نہیں بتایا، یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھایا تھا. وہ تو سکھا کے گئے تھے دوسروں سے نرمی سے بات کرنی ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، حقوق کا خیال کرنا ہے، تکلیف نہیں پہنچانی، اور یہاں عمل اس کے ہر اعتبار سے اس کے برعکس ہو رہا ہے. اچھا، اسی طرح دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے اندر ہی ایک اور جو صورت داخل ہے وہ ہے شادی کے موقع پہ یا بسنت کے موقع پر یا اس طرح کے اور بہت سارے مواقع پر، یا بعض لوگ اپنی صرف شرارت نفس کی وجہ سے جو موسیقی بلند آواز سے چلاتے ہیں. شادی ہے، پورا محلہ پریشان ہے، 7 دن تک جو بے حیائی اور بے غیرتی اور عیاشی اور فحاشی پر مبنی گانے چلائے جاتے ہیں، ڈیک چلائے جاتے ہیں، پورے محلے کی نیندیں حرام کی جاتی ہیں، بچوں کی نیند خراب ہے جنہوں نے صبح سکول جانا ہے، مردوں کی نیند خراب ہے جنہوں نے صبح آفس جانا ہے، عورتیں پریشان ہیں جنہوں نے صبح اٹھ کے بچوں کے لیے تیاری کرنی ہے، بوڑھے اور بیمار اور مریض پریشان بیٹھے ہوئے جو بیمار ہیں. تو جو اس طرح کسی کا خیال ہی نہیں کرتے، ان کا دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کا تو انسانیت کے ساتھ تعلق نہیں بنتا. یہ انسان ہے کہ جن انسانوں کو کسی انسان کی پرواہ نہیں، یہ انسان ہے کہ جو حیوانیت اور جانوروں والی حرکتیں کرتے ہیں. تو موسیقی جو ہے وہ چل رہی ہے ساری رات، کیا جی شادی ہے، شادی ہے لہذا نہ خدا کی پرواہ، نہ رسول کی پرواہ، نہ قرآن کی، نہ ایمان کی، نہ اسلام کی. اب یہ سب سائیڈ میں ہے کیونکہ ہمارے گھر میں شادی ہے. آج ہمارے گھر میں قرآن کا اسلام کا داخلہ منع ہے کیونکہ ہمارے گھر میں شادی ہے. آج خدا رسول کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے گھر میں شادی ہے. آج ہم لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، آج ہم موسیقی چلائیں گے، آج ہم مجرے اور فحش گانے اور ڈانس کروائیں گے کیونکہ ہمارے گھر میں شادی ہے. یہ بے عمل نہیں، یہ بد عمل اور بد کردار مسلمانوں کا وہ بھیانک چہرہ ہے جو ہمیں ہر اس وقت نظر آتا ہے جب گھر میں شادی آتی ہے. چند لوگ ہیں جو بہت زیادہ دین سے قریب ہیں تو شادی کے موقع پر بھی اس طرح کی بے حیائی اور فحاشی اور اس طرح کی اریانی نہیں کرتے، ورنہ اچھے اچھے بڑے مہذب کہلانے والے شادی کے موقع پہ ہر چیز کو پسے پشت ڈال کر بلکہ لات مار کے سائڈ میں کر دیتے ہیں، اور جو اس میں بے حیائی اور بے غیرتی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آئے دن ہماری گلیوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے 7 دن کے لیے پریشان ہے، شادی ہے 4 دن کے لیے پریشان ہے۔ تو یہ جو موسیقی کے نام پہ تنگ کرنے والے ہیں، یہ مومنوں کو بغیر وجہ کے تکلیف دینے والے ہیں، یہ لوگوں کو بلا وجہ تکلیف دینے والے ہیں۔ فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، کھلا گناہ اپنے سروں پہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ساری میں نے بات کی موسیقی وغیرہ کے حوالے سے، لیکن یہ تخصیص موسیقی کی نہیں ہے، اگر نعت خوانی بھی اس انداز میں کی جائے گی اس کا بھی یہ ہوگا۔ گلی کے اندر محفل رکھ لی، رات کے 2 بجے 3 بجے تک محفل چل رہی ہے، پورے زور شور سے سپیکر چل رہا ہے، مائک چل رہا ہے، لوگوں کی وہی، اب سارے وہی چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی وہ یہاں پر منطبق۔ بچے پریشان ہیں، نیند نہیں آ رہی، صبح سکول جانا ہے، عورتیں پریشان ہیں، صبح بچوں کو تیار کرنا ہے، مرد پریشان ہے، صبح آفس جانا ہے، بوڑھے اور بیمار پریشان ہیں، مریض پریشان ہیں کہ اتنی آواز ان کو تنگ کر رہی ہے۔ یہ بھی اسی کیٹیگری میں داخل ہیں کہ انہوں نے بھی کھلا گناہ اپنے سر لے لیا۔ نعت کے نام پہ دوسروں کو تکلیف دینا حلال نہیں ہو جاتا، نعت خوانی کے نام پہ یا جلسے کے نام پہ دوسروں کی زندگی اجیرن بنانا حلال نہیں ہو جاتا، نعت خوانی کے نام پہ یا جلسے کے نام پہ یا جلوس کے نام پہ دوسروں کو تکلیف دینا حلال نہیں ہو جاتا، میلاد کے نام پہ دوسروں کو تکلیف دینا حلال نہیں ہو جاتا، یہ آپ یاد رکھیے۔ لہذا یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے ایک طرف، لیکن خیر یہ نعت خوانیاں تو کم ہوتی ہیں، یہ شادیوں کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں زیادہ اور کم کا سوال نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دے۔ سمپل دا کوشچن از دیٹ کہ کیا آپ ان چیزوں کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیا شادی کے موقع پہ، کیا 11ویں کے موقع پہ، کیا 12ویں کے موقع پہ، کیا دوسرے ذرائع سے آپ دوسروں کو تکلیف دیتے؟ اگر دیتے تو اسے بند کر، جو کریں جو جائز کرے، ناجائز کرے گا تو ہم کہیں گے نہیں، جو جائز کرے وہ اس انداز میں کرے کہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، اور جس نے ناجائز کرنا ہے تو وہ بھی ڈبل گناہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ موسیقی کا، بے حیائی کا، مجروں کا گناہ جدا ہے، اور دوسروں کو تکلیف دینے کا گناہ جدا ہے، وہ دونوں کو کمبائن کر رہا ہے۔ کم از کم کسی ایک سے تو بچے، یعنی ایک سے تو دونوں سے بچے، لیکن دو سے نہیں اور ایک سے بچنا ہے تو کم از کم پھر دوسروں کو تکلیف دینے سے تو بچے۔ حقوق ربا تو تلف نہ کرے، حقوق ربا تو تباہ نہ کرے۔ تو یہ تکلیف دینے کی چند ایک صورت ہے۔ اسی طرح جو ٹریفک کا ہمارا حال ہے، ہمیں گاڑی خریدنا آتی ہے، چلانی نہیں آتی۔ چلانے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ سٹارٹ کر کے اس کا سٹیئرنگ گھمانا شروع کر دیں، چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روڈ کے اوپر انسانوں کی طرح بھی چلا رہے ہیں یا نہیں، سچے مسلمانوں کی طرح بھی چلا رہے ہیں یا نہیں، قوانین کی پابندی کر رہے یا نہیں کر رہے، آپ دائیں بائیں والوں کو تکلیف تو نہیں دے رہے، آپ آگے پیچھے والوں کو تکلیف تو نہیں دے رہے۔ اس طرح کی 50 صورت ہیں۔ ٹریفک تو وہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر 100 پروگرام کرے تو شاید کم ہو، جتنا بدترین ٹریفک اور جتنی بدترین گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے کا انداز ہمارے ہاں رائج ہے وہ شاید دنیا کے اندر کہیں ہوگا، اور اگر کہیں ہو بھی تو ہمیں اسے کنسرن نہیں ہے، کم از کم یہ ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی ایسا ہوتا غلط ہوتا ہے، لیکن ہمارے تو ہمارے اپنے معاشرے میں ہمارے سامنے جو نظر آتا ہے وہ تو حیرت انگیز ہے۔ ایک نہیں ہے، ہم ہزاروں صورتیں جو ہے وہ ایسی اختیار کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، اور وہ لوگ جو مومن مردوں عورتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں، بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں، تو وہ بہتان اٹھاتے ہیں اور بہت بڑا گناہ، کھلا گناہ اپنے سر اٹھاتے ہیں۔ لہذا یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر ضرور ضرور غور کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے محلے والوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے بیوی بچوں کو تکلیف نہ ہو، روڈ پہ جاتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، اگر کسی جگہ ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہماری بڑی بنیادی تعلیمات ہیں، بڑی بنیادی باتیں، جن سے ہم اس طرح ہم منہ پھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر پردے کے متعلق ایک اہم حکم بیان کیا جاتا ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں پردے کے بارے میں بڑی کثرت سے بیان کیا گیا تھا۔ جو گزشتہ آیتیں تھیں ان میں جو ابتدائی حکم تھا وہ تو ازواج مطہرات کے لیے تھا، اور ازواج مطہرات سے پھر بقیہ ایمان والی عورتوں کا تھا، لیکن یہاں پر ڈائریکٹ اللہ تعالی نے سب کو مخاطب کر دیا، یعنی سب کے لیے حکم نشاد فرما دیا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحب زادیوں یعنی اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر جو چند ایک باتیں بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، ارشاد فرمایا کہ یہ حکم جو ہے یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں، جیسے بعض لوگوں نے جو پچھلی آیتیں ہیں فرما دیا کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے، تو یہاں اللہ تعالی نے واضح طور پہ افراد ہی جدا جدا گن دیے۔ فرمایا لی ازواجی کا، آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں، و بناتی کا، اور آپ کی بیٹیاں، و نساء المؤمنین، اور مومن عورتیں۔ تو گویا تین کیٹیگری کو اللہ تعالی نے جدا بیان کر دیا کہ یہ تینوں کے لیے حکم ہے، ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے، نبی کی شہزادیوں کے لیے بھی ہے، اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی ہے، تینوں کے لیے حکم ہے۔ ایک بات۔ اچھا، اب دوسری بات، یہاں فرمایا گیا کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیں، یہ نہیں فرمایا اپنی بیٹی سے فرما دیں، فرمایا اپنی بیٹیوں سے فرما دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی صرف ایک نہیں، یعنی صرف حضرت فاطمہ ہی نہیں، بلکہ آپ کی بیٹیاں جو ہے وہ دو سے زیادہ ہیں، دو سے زیادہ ہیں۔ دو سے زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، عربی کے اندر واحد، تثنیہ، جمع، تین صیغے آتے ہیں جو عدد کو بیان کرنے کے لیے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک، تثنیہ دو، اور جمع تین۔ تو بناتی کا جو ہے یہ بنت نہیں ہے، یہ بنتین نہیں ہے، یہ بنات ہے۔ بنت ہوتا تو ایک، بنتین ہوتا تو دو بیٹیاں، بنات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم تین۔ تو فرمایا کہ اپنی جو کم از کم تین بیٹیاں ان سے فرما دو، کم از کم تین۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آیت کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو جو روایات اور کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان میں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ وہ دو ہیں جن کا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والے، دو نوروں والے۔ وہ دو نور کیا تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں، کہ دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے، پہلے ایک تھی ان کا وصال ہو گیا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوسری شہزادی کا ان سے نکاح فرما دیا تھا۔ تو یوں چونکہ ان کے نکاح میں نبی پاک علیہ السلام کی دو شہزادیاں آئی تھیں، لہذا ان کا لقب ہوا ذو النورین، دو نوروں والے۔ تو ایک حضرت زینب تھی، اور حضرت زینب وہ ہے کہ جن کے وصال کے وقت نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دیا تھا کہ ان کے کفن کے نیچے ان کو یہ کرتا مبارک پہنا دیا جائے، یہ برکت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی چار شہزادیاں، تو چاروں شہزادیوں کی تعظیم اور ادب ہم پہ فرض، اور نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جن کے نکاح میں دیا وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب بندے تھے، محبوب ہستیاں تھیں۔ تو حضرت علی بھی اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں۔ تو یہ چار شہزادیاں نبی پاک علیہ السلام کی تھیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈالے رکھیں، جسے ہم نقاب کرنا کہتے ہیں، جسے ہم نقاب کرنا کہتے ہیں، کہ سر پہ تو چادر ہے کہ پورا سر ڈھانپا ہوا ہے، لیکن اس چادر کا ایک حصہ چہرے پر ڈال کے رکھیں، یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب جو ہے بڑی چادر کو بولتے ہیں جس سے عورت اپنے پورے بدن کو کور کرتی ہے, سر سے لے کر نیچے کے حصے کو کور کرتی ہے. تو فرمایا کہ ان چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر بھی ڈالے رکھیں. مقصد کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا, تاکہ ان کی پہچان ہو جائے. پہچان کیا ہو جائے؟ یہ کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے, یہ فلاں نہیں, یہ تھوڑی پہچان ہوگی. جب اس کو ڈھام بھی لیا پورا تو یہ پہچان تو نہیں ہوگی کہ یہ زید کی بیٹی ہے, عمر کی بیٹی ہے, بکر کی بیٹی ہے, یہ نہیں ہوگا. پہچانا یہ جائے کہ یہ باحیا عورتیں ہیں, یہ حیادار عورتیں ہیں. فلا یو ازین, تو یہ دیکھ کر ان کو تکلیف نہ دی جائے, یہ پہچان لی جائیں کہ یہ باحیا حیادار عورتیں ہیں, یہ شرم والی عورتیں ہیں, لہذا ان کو تکلیف نہ دی جائے. تو یہ وہ حکمت ہے جو یہاں پر بیان کر دی گئی. اب اس سے بڑی واضح طور پہ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ پردے کا ایک بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ حیادار عورت ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اگر پورا پردہ کرتی ہے, اندرون خانہ تو کوئی کیسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم تو ظاہر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا. ہمارے سامنے ایک بندہ اچھا بن گیا تھا, ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں, برا بن گیا تھا, ہم اسے برا سمجھتے ہیں. اندر کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن جو ظاہری اعتبار سے وہ کیا ہے, اب خود غور کر لیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی عورت پورے پردے کے اندر آئے, اس نے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک کو چھپایا ہوا, وہ کسی غیر مرد سے بات نہیں کر رہی, اس کی بات کرنے کے اندر انداز اس کا بڑا مناسب اور اچھا ہے کہ اس کے اندر لوچ اور نزاکت اور نرمی اور ایک اسے متوجہ کرنے والا انداز نہیں ہے, اس نے خوشبو نہیں لگائی ہوئی, تو ہم اسے شریف لڑکی, شریف عورت شمار کریں. اور اگر ایک کا سر ننگا, بازو کھلے ہوئے, بال کھلے ہوئے, باقی بدن اس کا نمایاں ہو رہا ہے, کپڑے اس نے بڑکیلے پہنے ہوئے, بدن پہ اس نے خوشبو لگائی ہوئی, میک اپ اس نے فل تھوپا ہوا, یہ کر کے اگر باہر آتی ہے اور ادھر ادھر ہر ایک کے ساتھ جناب دیکھتی اور جاتی ہے, تو اس کے بارے میں کیا تصور ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سمجھانے کی حاجت ہے کہ پہلی کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہوگا اور دوسری کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہوگا. کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ بولے گا کہ نہیں جناب, پہلی بھی خراب ہو سکتی ہے, دوسری بڑی اچھی ہو سکتی ہے. یعنی ایسا ظاہری اعتبار سے ممکن نہیں کہ ہمارے دن میں تصور آئے. ہم فوراً جو ہم تصور کریں گے وہ یہی ہے کہ یار پہلی بڑی شریف اور باحیا لڑکی ہے, دوسری جو ہے وہ اس ٹائپ کی ہے. یہ ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے کہ جس کا کوئی ڈینائی کرے گا تو وہ نیچر کو ڈینائی کرتا ہے اور اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ مومنہ عورتیں اپنے چہرے پر بھی اپنی جو بڑی چادر اپنے بدن کے اوپر اوڑھے, اس کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈانپ کے رکھیں تاکہ ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ شریف عورتیں, یہ باحیا عورتیں, یہ با پردہ عورتیں. فلا یو ازین, تو پھر ان کو تکلیف نہ دی جائے. اب یہ جو اگلی بات بیان کی ہے, کیا یہ بھی صادق نہیں آتی؟ وہی جو دو عورتیں میں نے پہلے بیان کی ہیں کہ ایک پورے پردے میں آئی اور بڑی نظریں اس نے جھکا کے اور اپنے سارے کام کیے, اور دوسرا فل بے پردگی کے اندر آئی اور اس نے بالکل ہر ایک سے جناب بات کرنا اور ہر ایک سے کھلم کھلا بات کرنا شروع کر دی. اب یہ بتائیں کس کو تکلیف ہوگی, تکلیف کس کو دی جائے گی؟ کیا پہلی کو لوگ چھیڑیں گے یا دوسری کو چھیڑیں گے؟ کیا پہلی کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھیں گے یا دوسری کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھیں گے؟ کیا پہلی کے بارے میں غلط خیالات دل میں لائیں گے یا وہ جو بے پردہ ہے اس کے بارے میں غلط خیالات دل میں لائیں گے؟ کیا پہلی کے پیچھے جو ہے اباش قسم کے لوگ پڑیں گے یا دوسری کے پیچھے پڑیں گے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے کوئی منطق فلسفہ استعمال کرنا پڑے. ہاں یہ ہے ہمارے لبرل سیکولر اور ہمارے دانشور اور جدید اسلام کے جو اس وقت کے بانی بانی ہیں, ان بیچاروں کو کوئی فرق نظر نہ آئے, وہ بولے نہیں جی سب برابر ہی ہیں, کوئی ایسا فرق نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسی بدیہیات کا انکار کرنے کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن جس کے اندر اللہ نے عقل سلیم رکھی ہے اور جس کی دماغ کے اندر مغز ہے اور مغز میں عقل ہے اور وہ سمجھتا سوچتا اور بوجھتا ہے اور دینی معاملات کو سمجھتا ہے, وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ قرآن نے جو بیان کیا کہ اپنے چہروں کے اوپر بھی اپنی چادر کا حصہ ڈھانپ کے رکھیں تاکہ ان کی پہچان ہو جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے. تو یہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو یہ کیٹیگری با پردہ عورتیں ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی, ان کا پیچھا جو ہے وہ اس انداز میں نہیں کیا جاتا، ان کی طرف لوگ ویسے متوجہ نہیں ہوتے، جبکہ دوسری ٹائپ کی جو عورتیں ہیں جو بے پردگی کرتی ہیں ان کا پیچھا ہوتا ہے، ان پہ آوازیں بھی کسے جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کو غلط نگاہوں سے بھی دیکھا جاتا ہے اور ان کو ایزا بھی دی جاتی ہے. یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ کرنے والے صحیح کر رہے ہیں، یعنی جو چھیڑتے ہیں تنگ کرتے وہ کر رہے، وہ شیطان ہیں، وہ خبیث ہیں، وہ گندی ذہنیت والے ہیں، وہ حرام کے مرتکب ہیں، وہ ہر اعتبار سے گناہگار ہے، وہ دیکھنے کی وجہ سے بھی گناہگار ہے، وہ تکلیف دینے کی وجہ سے بھی گناہگار ہے. اگر کوئی عورت بالفرض بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو دوسروں کو لائسنس نہیں مل گیا اس کو تنگ کرنے کا، اس کو چھیڑنے کا، اس کے بارے میں برے خیالات دل میں لانے کا، نہیں، ان کے لیے حرام ہے. عورت پردہ کرے یا نہ پردہ کرے، مرد کے لیے اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. مرد اس کی عزت ہی کرے گا، مرد اس کو تکلیف نہیں دے گا، مرد اس کی رسپیکٹ کرے گا اور اسے کسی بھی اعتبار سے ٹیس نہیں کرے گا، کوئی اسالٹ کسی بھی قسم کا نہیں کرے گا، یہ مرد کے لیے فرض ہے. عورت بے پردگی کرے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی گردن اتار دو، ایسی کوئی اجازت نہیں، ایسی کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں، شریعت نے نہیں اجازت دی اس طرح کی. یہ اب باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ جب پردے کی بات کی جاتی ہے اور عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیوں نہیں پردہ نہیں کرتی، پردہ کرے پردہ کرے، تو بات جو ہے وہ پھر وہ اس کو دوسرے رنگ میں لینا شروع کر دیتے کہ نہیں جناب، یہ تو کہتے ہیں اسے گردن ہی اتار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ سب جھوٹ ہے. یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتا کہ گردن اتار دو، نہ کسی عالم نے کبھی ایسا کو فتویٰ دیا ہوگا. یہ تو صرف جو منافقت کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کا طرز بیان ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں. مرد کے لیے احکام جدا ہیں، اس کے لیے قرآن نے وعدے فرما دیا، مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. عورتوں کو جدا حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو جدا حکم ہے کہ وہ پردہ کرے. نہیں کرتی تو مرد کو تب بھی اجازت نہیں ہو گئی، مرد اگر غلط کام کرے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن اگر عورت بے پردگی کرے گی تو وہ بھی گناہگار ہوگی. تو میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو قرآن کو ماننے والے ہیں، میں تو ان سے مخاطب ہوں جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور حدیثوں کو ماننے والے ہیں، کہ وہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. پردے کا فرمایا یہاں جیسے واضح طور پہ فرمایا کہ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنے منہ پر، اپنے چہرے پر اپنی چادروں کا ایک حصہ ڈالے رکھیں. یہ بات اس کے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے. تو یہ واضح طور پہ فرما دی. اچھا، اس کے بعد آخر میں جو فرمایا گیا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، مہربانی والا، رحمت والا. تو یہاں رحمت گیا آیت میں جو فرمایا گیا، آیت میں تو پردے کا حکم دیا گیا اور آخر میں وصف بیان کیا گیا کہ رحمت والا ہے. تو رحمت کا اس حکم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بڑا واضح تعلق ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت والا حکم ہے پردہ، یہ پردہ خدا کی رحمت ہے، یہ پردہ خدا کی رحمت ہے جو عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یہ پردہ خدا کی رحمت ہے جو عورت کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، جو عورت کو دوسروں کی بد نگاہی سے، گندی نظروں سے اور گندے خیالات سے بچاتا ہے، جو لوگوں سے، لوگوں کے غلط تصورات سے ان کو دور رکھتا ہے. یہ پردہ ہے جو خدا کی رحمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو اس لیے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ رحمت والا ہے. یہ اس نے رحمت فرمائی ہے کہ تمہیں تعلیم دے دی کہ عورتیں پردہ کریں. تو یہ قرآن پاک کے احکام ہیں جو پردے کے بارے میں. اس کے بعد اب یہاں پر ایک اور چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو منافق تھے، یہاں جو آج جو پہلی آیت ہے اس کے شان نزول کے اندر بھی یہ تھا کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں، جیسا کہ آج ہر گھر کے اندر واش روم ہوتا ہے، اٹیچ بات ہوتے ہیں، یا ویسے گھر کے اندر باتھ روم تو ہوتا ہے یا واش روم ہوتا ہے، تو اس زمانے کے اندر گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے. لوگ قضاء حاجت کے لیے، مرد عورتیں سب جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ویرانوں میں جاتی تھی اور وہاں قضاء حاجت کرتی تھی. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو اوباش قسم کے، آوارہ قسم کے لوگ تھے، اور وہ یہاں پر منافق ہی تھے، مدینہ منورہ میں یا صحابہ تھے یا منافق تھے، صحابہ تو ایسا کرنے سے تھے تو منافق اس طرح کرتے تھے. تو منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تنگ کرتے تھے، عورتوں کو چھیڑتے تھے، پیچھا کرنا، آواز لگا دینا، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. تو اب ان کی ان حرکتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی سخت الفاظ کے اندر تنبیہ کی، بڑی سخت الفاظ میں تنبیہ کی، کیونکہ جو عورتوں کو عزت نہیں کرتا اور جو عورتوں کو تحفظ کا احساس ختم کر دیتا ہے، اب ان کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے.
ارشاد فرمایا لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اگر منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں ان کے خلاف اکسائیں گے، پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس تھوڑے ہی دن رہ سکیں گے. اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جہاں کہیں پائے جائیں انہیں پکڑ لیا جائے اور گن گن کر انہیں قتل کر دیا جائے. اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کے دستور کے لیے ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہاں پر جو بات بیان کی گئی وہ دو طرح کے لوگ ہیں، منافق اور منافقوں کی صحبت میں رہ کر ان کی منافقت کا کچھ حصہ اپنا لینے والے، اور مدینہ منورہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے ہیں. یہ تین طرح کے لوگ تھے، منافق اور منافقوں کا ساتھ رہ کر ان کی عادات کو اختیار کرنے والے. ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ حکم ہے. منافق کیا کرتے تھے؟ وہی جو میں نے عرض کیا، عورتوں کو تنگ کرنا، عورتوں کو چھیڑنا، ان کا گھروں سے نکلنا مشکل کر دینا کہ ان کو اپنی ضرورت کی وجہ سے بھی نکلنا ہے تو یہ ان کو جو ہے وہ چھیڑ خانی کر کے ان کو نہ نکلنے دے سکے، اور مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانا کہ دشمن حملہ کرنے والے ہیں، ابھی حملہ ہو جائے گا، ایک قسم کا کیوس، ایک افراتفری، ایک انتشار اور انتشار ذہنی پیدا کرنا ان لوگوں کا کام تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، انہوں نے عورتوں کی عزت کرنا شروع نہ کر دیا اور عورتوں کو چھیڑنے اور تنگ کرنے اور ایذا پہنچانے سے یہ باز نہ آئے، اور مدینے میں جو جھوٹی خبریں پھیلا کر مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں اور ان کا حوصلہ توڑتے ہیں اور آپس کے اندر ان کو جو ہے وہ لڑانے بھڑانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اگر یہ اس سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں ان کے خلاف ابھاریں گے، اور پھر جب ان کی باری آئے گی تو پھر یہ ٹھہر نہیں سکیں گے مدینے میں، پھر یہ ٹھہر نہیں سکیں گے جب ان سے ان کی سزا کی باری آئے گی تو پھر یہ مدینے میں ٹھہر نہیں سکیں گے. اب یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمائے یہ لانتی ہیں، ملعونین، یہ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں. فرمایا کہ ان کا جو حکم ہے وہ یہ بنے گا کہ جہاں ملے پکڑ لیا جائے اور گن گن کے مار دیا جائے. جو فساد پھیلانے والے، جو فساد فی الارض کرنے والے ہیں، متنکر صرف اتنی سی بات پہ نہیں، اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ایک فساد فی الارض ایک باقاعدہ ایک ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف ہے. جب وہ والا پیمانہ پایا جائے تو جو ایسے فسادی ہیں فرمایا پکڑ لیا جائے اور گن گن کر انہیں قتل کر دیا جائے. اور فرمایا یہ جو حکم ہے یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا دستور ہے، جو پچھلے لوگوں میں بھی چلتا آ رہا ہے کہ جو فسادی ہیں، جو فساد برپا کرنے والے ہیں، جو زمین میں فساد کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے. اور فرمایا تم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یعنی یہ مسئلہ صرف زمانہ رسالت کا نہیں، پہلے سے بھی چلتا آ رہا ہے اور آئندہ بھی یہی حکم ہوگا. اب جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے چند ایک کے اوپر میں تھوڑا سا سیدھا سیدھا کلام کرتا ہوں. پہلی بات کہ عورتوں کا جو تحفظ ہے وہ یہاں پر جس انداز میں بیان کیا گیا، اس کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو پابند کیا یا عورت کی عزت کا تحفظ کیا. کیونکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ عورت کو فرمایا، پہلے فرمایا کہ گھروں میں رہیں، پھر فرمایا گھروں سے نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں، گھروں سے نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں. لیکن عورت پردے سے نکلے یا نہ نکلے، عورت گھر میں رہے یا نہ رہے، بہر صورت مردوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کو تنگ کریں، ان کو تکلیف دیں، ان کو چھیڑیں، ان کے اوپر جملے کسیں، ان کو ایزا پہنچائیں. فرمایا جو ایسا کرے گا ہم تمہیں ان کے خلاف اکسائیں گے کہ ان کی طبیعت صاف کر دو. ان کی شر انگیزی اگر حد سے بڑھتی ہے تو عبرت ناک سزا ان کو دی جائے، حکومت اسلامیہ ان کو عبرت ناک سزا دے کہ پتہ چل جائے کہ عورت کی عزت ہے کیا، عورت کی عزت کا تحفظ اسلام کیسے کرتا ہے، اور اسلام عورت کی عزت کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، ان کو پتہ چل جائے. فرمایا ملعونین، یہ لعنتی لوگ ہیں جو عورتوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے ہیں، جو ان کا امن و سکون غارت کرنے والے ہیں، جو ان کو تنگ کرنے والے ہیں، جو ان کا پیچھا کرنے والے، ان پہ جملے کسنے والے ہیں، ان کو معذلہ چھڑ خانی کرنے والے ہیں، اور ان کو عدم تحفظ کا احساس دلانے والے ہیں، یہ لوگ ملعونین ہیں. یہ ان کے بارے میں سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں. تو یہ ہے عورت کی عزت کا تحفظ اور عورت کے بارے میں اسلام کے احکام. دوسری بات جو فرمائیں، جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، جھوٹی خبریں اس کی کیا صورت؟ وہی جو میں نے عرض کی ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت ان کی حوصلہ شکنی، بس جی تباہ ہو گئے، لٹ گئے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، دشمن نے حملہ کرنا ختم ہو جائے گا، تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ابھی حملہ ہو جائے گا. یوں کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے، وہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے قابل بھی نہ رہے. یہ کانسیپٹ جو کریٹ کرنا ہے اور مسلمانوں کے اندر بزدلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، فرمایا یہ لوگ بھی ملعون ہیں، یہ بھی خدا کی رحمت سے دور ہیں، لعنتی لوگ ہیں. اب اس زمانے میں منافق جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے، جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا، منافق جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے. ہمارے ہاں جھوٹی خبریں کون پھیلاتا ہے؟ آج کل تو اخبار ہی آگئے نا، خبر سے اخبار، آج کل تو اخبار ہے، آج کل تو نیوز چینلز ہیں، آج کل تو کالم نگار ہیں، آج کل تو اپنے مغربی آقاؤں کی شان میں لکھنے والے لوگ ہیں، آج کل تو مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے والے ان کے اپنے ملکوں میں موجود ہیں، جو دوسروں کی تو بڑی تعریفیں کریں گے اور اپنے ملک کے بارے میں اس انداز میں بات کریں گے کہ لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، وہ بزدلے کا شکار ہو جائیں، ان کے اندر ایک قسم کا جو احساس امن و امان ہے وہ ختم ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ دشمن کبھی حملہ کر دے تو یہ آگے سے جواب دینے کے قابل نہ ہو. دہشت گردوں کی تائید کرنے والے، دشمنوں کی تعریفیں کرنے والے، ان کو بڑا چڑھا کے پیش کرنے والے، تو آج تو ان کی شان میں کالم لکھے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ سخت انجام سے دوچار ہوں گے، ان کے بارے میں جو احکام ہیں وہ بڑے سخت ہیں. لیکن ابھی تو آزادی اظہار رائے کے نام پر اور میڈیا کی آزادی کے نام پہ جو مرضی کرتے رہے، حالانکہ یہ اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتا. ہر ملک کے اندر قانون ہے کہ آزادی اظہار رائے کو یوں نہیں استعمال کیا جا سکتا اپنے ملک کے لوگوں کا حوصلہ پست کر دیں، آپ اپنی فوج کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن کر دیں، آپ اپنے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، آپ ان کو ڈی مورالائز کر دیں. یہ تو کسی ملک کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس انداز کے اندر آپ اپنے اظہار رائے کی آزادی کو استعمال کریں، ایسا نہیں، اس حق کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اجازت نہیں، ایسے لوگ سخت انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں، ان کے بارے میں بڑے سخت قوانین ہیں. اور فرمایا کہ یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اس لیے جو حکومت ہے اس کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اس طرح کا رکھے کہ کون شخص کسی بھی میڈیم کو اور کسی بھی مینز کو استعمال کرتے ہوئے، خواہ وہ سوشل میڈیا ہے یا وہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہے یا وہ بکس ہیں یا وہ اس کی سپیچز ہیں، وہ کسی بھی ذریعے سے کیا ملک کے اندر انتشار اور افراتفری تو نہیں پھیلا رہا، کیا لوگوں کے حوصلے تو پست نہیں کر رہا، کیا دشمنوں کے مقابلے میں ان کو بالکل توڑ پھوڑ کا شکار تو نہیں کر رہا، کیا ان کے اندر تو ٹوٹ پھوٹ کا ذریعہ نہیں بن رہا، کیا دشمنوں کی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے مسلمانوں کے جذبوں اور حوصلوں کو پست تو نہیں کر رہا. تو یہ تو حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے اور ان کے بارے میں قوانین مرتب کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا سچا فہم عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.